الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المنافقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الكذب وعیننا من الخیانة فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور آمین یا رب العالمین. گزشتہ نشست میں ہم اس روگ کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ جس کی ارتقا یافتہ صورت نفاق ہے. وہ روگ، وہ بیماری، وہ مرض انسان کی قوت ارادی کا وہ دوف ہے کہ جس کے نتیجے میں جس شے کو وہ حق سمجھتا ہو اس کے لیے اس میں وہ حمیت اور غیرت باقی نہ رہے کہ اس کی حمایت میں، اس کو سربلند کرنے کے لیے، تن من دھن لگا دینے کے لیے آمادہ ہو، اور اس کی مدافعت میں، اس کی مخالفت کے آگے سینہ سپر ہو جائے اور اس کے لیے بھی جان اور مال خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو. یہ حمیت اور غیرت اگر حق کے لیے نہیں ہے، جس شے کو انسان حق سمجھ رہا ہو، تو یہ گویا کہ ایک بیماری ہے، یہ روگ ہے، یہ مرض ہے، کسی کی ارتقائی صورت جو ہے وہ نفاق ہے. اب اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص نے کہ جو اس طرح کا مریض انسان ہے نفسیاتی اعتبار سے، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق محسوس ہوئی، اس کی فطرت نے گواہی دی. اس لیے کہ فطرت تو انسان کے اندر ہے، وہ فطرت اس کی گواہی دے رہی ہے. حق سب کو اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ حق کا تعلق ہے انسان کی اس روح کے ساتھ، جس کے بارے میں آپ کو ایک درویش کا قول سنا چکا ہوں. عبدالرؤف شاہ صاحب اوڈی والے کہا کرتے ہیں کہ قرآن اور روح انسانی اور قرآن، یہ گرائی ہے، ایک سوچ ہے، ایک جگہ سے آئے. روح بھی آئی ہے، بولے روح بن عمر رب، بھی عمر رب ہے. قرآن یہ کلام رب ہے، اس لیے ان میں اس قدر گہری مناسبت ہے کہ روح انسانی دبکتی ہے قرآن کی طرف. بس اسی پر قیاس کیجئے کہ حق جو ہے روح انسانی دبکتی ہے، اسے قبول کرنا چاہتی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے. فرض کیجئے کہ اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس میں کوئی تعصب نہیں تھا، اس میں کوئی حسد نہیں تھا، اس میں کوئی تکبر نہیں تھا. اگر تو تکبر ہوگا، حسد ہوگا، تو قبول ہی نہیں کرے گا، تصدیق ہی نہیں کرے گا، جیسے ابو جہل نے نہیں کیا، جیسے اور جو سرداران قریش تھے انہوں نے نہیں، حق کو حق مان کر، جیسے کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا آل فرعون نے اور فرعون نے، حالانکہ ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ یہ حق ہے جو کچھ حضرت موسیٰ پیش کر رہے ہیں. یا جیسے کہ علماء یہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے انکار کیا تو وہ تو ہو گئے کافر. لیکن اب ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس میں یہ تکبر نہیں ہے، حسد نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، اس نے حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیا ہے، تصدیق کی ہے، ایمان لایا ہے، کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ضعف ہے، طبیعت کے اندر وہ کمزوری ہے، ضعف ارادی کا مریض ہے. جان و مال یہ بہت پیارے ہیں اور اس کی قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اب اس کے لیے قدم قدم پر امتحان آئے گا، قدم قدم پر آزمائش آئے گی. وہاں تو پکارا جائے گا، نکلو اللہ کی راہ میں، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے بھی جو تم سے جنگ کرتے ہیں. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. تم جنگ کرتے رہو جب تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، کل کا کل دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، فتنہ اور فساد اور بغاوت جو ہے اللہ کے خلاف جو روح عرضی پر ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے لیے انسان کو بزم نفس اور انفاق مال، جان کھپانا، مال کھپانا، وقت صرف کرنا، انٹائز بنے. وقت ہی پیسہ ہے، وقت ہی کے ذریعے سے انسان دولت بناتا ہے، پیسہ کماتا ہے. ان چیزوں کو خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. اب ذرا نوٹ کر لیجئے سورہ حجرات کی وہ آیت مبارکہ جس میں ایمان کی ڈیفینیشن یہ آئی ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن تو بس وہ ہے، صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپا دیے اس نے اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. صرف یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں. یہی ذرا مضمون آگے کھلا تھا سورہ حج کے آخری رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. ایمان کے یہ تقاضے ہیں، درجہ بدرجہ رکوع کرو، سجدہ کرو، ہم اصل اللہ کے بندے بن جاؤ، خیر میں، خیر کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤ، اور سب سے بڑھ کر یہ چوٹی مغربت الصنا میں دنو الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا اور جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. جاہدو فی اللہ حق کا جہاد. اور یہ مضمون پھر کھل کر جو آیا ہے سورہ صف میں آ چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب یہ سارے مضامین جو تفصیل بیان ہو چکے ہیں، اب ایک ایسے شخص کی حالت پر ذرا غور کیجئے، اس کا تصور کیجئے کہ اسے ایمان بھی پیارا ہے، اچھا لگتا ہے دین، چاہتا ہے آخرت کی بھی فوز و فلاح جو ہے وہ بھی مطلوب ہے، مقصود ہے، لیکن تن من دھن بھی پیارا ہے، جان بھی پیاری ہے. جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، اور تاب لاتے ہی بنے گی غالب، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز. یہ ہے وہ مرحلہ کہ جس میں جب انسان، اس کو نوٹ کیجئے، جب تک تو کیفیت یہ رہے کہ جب پکارا گیا نہیں گئے، انفاق مال کے لیے ترغیب آئی تجوری کا دروازہ نہیں کھلا، اپنی جیبوں کی طرف ہاتھ نہیں گیا، گویا کہ یہاں ایک کیفیت ایسی ہے کہ ایمان کی نفی ہو رہی ہے، لیکن اعتراف ہے کہ ہاں ہم سے خطا ہوئی، تسلیم کیا جا رہا ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی، اس پر استغفار ہو، خود بھی اللہ سے معافی چاہے انسان، اور حضور کی خدمت میں بھی آ کر وہ عرض کرے کہ نبی میرے لیے استغفار کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں. جب تک یہ اعتراف تقصیر موجود ہو، جب تک خطا کو انسان تسلیم کرتا رہے، اس وقت تک اسے صرف دو سے ایمان کہا جائے گا، نفاق نہیں کہا جائے گا. اچھی طرح اس کو نوٹ کر لیجیے، یہیں سے آگے اب لائن جو ہے جو بالکل لائن آف ڈیمارکیشن ہے، دو سے ایمان اور نفاق کے مابین، یہیں سے وہ بات واضح ہو. جو کو چاہیے، اب ظاہر بات ہے کمزور بھی اللہ ہی نے پیدا کیے لوگ، اس میں بہرحال ہر طرح کا انسان، خدا پن جنگوش یکا نہ کر، نہ ہر زن رنس کو، نہ ہر مرد مرد، نہ ہر مرد جو مرد نظر آتا ہے وہ حقیقت میں مرد ہے، اور نہ عورت جو عورت نظر آتی ہے وہ حقیقت میں عورت ہے. اللہ نے سب کو برابر پیدا نہیں کیا ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، المومن القوی خیر من المومن الضعیف، ایک قوی مومن جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اس کا زیادہ رتبہ ہے، بہتر ہے وہ ایک کمزور مومن. لیکن مومن کمزور ہو سکتا ہے. اگر صحابہ کرام پر بھی عارضی طور پر غوث ایمان کا حملہ ہو سکتا تھا تو تاب دیگر کے نسل کون سے شک اور صبح کی گنجائش ہے. آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک کے موقع پر تین صحابہ کے ساتھ بھی معاملہ پیش آئے، حضرت کعب بن مالک نے صاف تسلیم کیا جب حضور غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، صاف تسلیم کیا حضور کوئی عذر نہیں تھا میرے پاس، منافقین حاضر ہوئے، قسمیں کھائیں، اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن انہوں نے صاف کہا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں جتنا صحت مند ان دنوں تھا کبھی نہیں رہا زندگی بھر، جتنا غنی اس دور میں تھا کبھی نہیں رہا پوری زندگی میں، کوئی عذر نہیں تھا، نہ بیماری کا عذر، نہ اسراف کا عذر کہ میرے پاس سواری نہ ہو یا زیادہ راہ نہ ہو، بس یہ ہے کہ نفس نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے یہ پٹی پڑھائی کہ حضور تو 30,000 کے لشکر کو لے کر چلیں گے تو بڑی کم رفتار ہوگی، تو ذرا اور دو دن اپنے گھر کے آرام کی لذت لے لو، بیوی بچوں میں رہو، ٹھنڈی چھاؤں میں رہو، لیکن یہ کہ پھر تم ذرا تیز اکیلے ہو گئے دوڑاتے ہوئے اپنی ناقا کو جامل نام کے ساتھ، ہر روز صبح ہو رہی ہے اور نفس یہی پٹی پڑھا رہا ہے، یہاں تک کہ اچانک ایک دن یہ خیال ہوا، انکشاف ہوا کہ اب تو چاہے کتنی ہی تیز رفتاری سے تم چلے جاؤ لیکن حضور سے نہیں مل سکتے، آساب ڈھیلے پڑ گئے، رہ گئے، ان کو سزا دی گئی 50 دن کا مقاطعہ، ایسا سوشل بائیکاٹ جو واقعہ یہ ہے کہ جس کی مثال شاید تاریخ میں نہ ملے، اور اس معاشرے کی پوری تصویر آتی ہے بڑی طویل احادیث میں سے جس میں نقشہ کھینچا گیا۔ تو اس طرح کی کوتاہی ایک مومن حقیقی سے، مومن جو واقعتاً حقیقی مومن ہے، کوتاہی ہو گئی، تو ضعف ایمان کا یہ حملہ عارضی طور پر ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں مریض تب آئے کہ ان پر یہ ضعف ایمان کی کیفیت مستقل جاری رہے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر اعتراف ہے، جھوٹ نہیں ہے، جھوٹا بہانہ نہیں ہے، اعتراف تقصیر ہے، تو اس کو نفاق ہرگز نہیں کہا جائے گا، یہ صرف ضعف ایمان کی ایک کیفیت ہے، چاہے وہ عارضی ہو اور چاہے مستقل۔ لیکن اب یہ کہ انسان کے اندر ایک عزت نفس بھی ہے، یہ عزت نفس جب تک حدود کے اندر رہے بڑی قیمتی شے ہے، لیکن ایک حد سے جب یہ گزر جاتی ہے تو یہی انسان کو آمادہ کرتی ہے جھوٹ بولنے پر، جھوٹی عزت نفس کہ اب کب تک اپنی تقصیر کا اعتراف کرو گے، بار بار ہو چکا ہے، کب تک جا کر کہو گے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، آخر لوگوں کی نگاہوں میں گرتے ہو، تمہاری مقت کم ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو توہین ہوتی ہی ہے، لہذا کیوں نہ آسان راستہ اختیار کرو کہ جھوٹا بہانہ بنا لو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جس کو کہ سورہ بقرہ کے ایک آیت میں کہا گیا ہے، جو حج سے متعلق آیات آئی ہیں 24ویں اور 25ویں رکوع میں، اسی میں یہ مضمون بھی آیا ہے، اخذت العزت بالاسم، یہ جھوٹی عزت نفس جو ہے انسان کو گناہ پر جمع دیتی، اس کو گناہ پر آبادہ کرتی، اخذت العزت بالاسم، یہ جھوٹی عزت نفس یہ انسان کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے یا گناہ پر جمع دیتی ہے۔ جب یہ جھوٹ کا معاملہ شروع ہوا تو یہاں سے نفاق کی سرحد شروع ہو گئی۔ یہی وجہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے، جہاں جہاں نفاق کا تذکرہ آتا ہے سب سے زیادہ جس وقت کو نمایاں کیا گیا وہ جھوٹ ہے، جیسا کہ اب ہمیں دیکھیں گے بھی انشاءاللہ سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو یہ کہتے رہے، جو جھوٹ یہ بولتے رہے، گویا کہ سب سے بڑا جو ہے جھوٹ ان کا، یہ ان کا سب سے بڑا بس ہے۔ اور وہ جو دو حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوں، دو بار سنا چکا ہوں، اس میں بھی سب سے پہلے جو لفظ آیا اذا حدث کذب، یہ بڑے جھوٹ بولے، دوسری حدیث میں بھی اذا حدث کذب، تو معلوم ہوا کہ یہ پہلا قدم ہے، پہلا بس ہے، جہاں انسان نے جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے گویا کہ اب نفاق کی سنت شروع ہو گئی۔ لیکن نفاق کے مرض کے کچھ مراحل اور مدارج ہیں، اور جیسے کہ معروف ہے ٹی بی کے 3 مرحلے، فرسٹ اسٹیج آف ٹی بی ٹوبرکلوسس، سیکنڈ اسٹیج آف ٹوبرکلوسس، تھرڈ اینڈ فائنل اسٹیج آف ٹوبرکلوسس۔ یہ میں انسیڈنٹلی آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں جو امریکہ وغیرہ میں جو جرنل چھپ رہے ہیں ہیلتھ سے متعلق، ان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ مغالطہ ہو گیا تھا ہم نے کہ ٹی وی دنیا سے ختم ہو گئی ہے، ٹی وی تو بہت موجود ہے ابھی، اور اس کے خلاف تو ابھی جنگ جو ہے انسان کو جاری رکھنی ہوگی، تو عام طور پر سمجھا یہ گیا تھا کہ انسان کامیاب ہو گیا ہے ٹی وی کے ایریڈیکیشن میں۔ بہرحال ٹی وی کے یہ 3 درجے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، اور تیسرے درجے پر جو پہنچ جاتا تھا، آج کل تو بہرحال اس کی ادویات بہت مؤثر بھی ہیں، بہت لمبا علاج الگ سے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جبکہ میں طالب علم تھا، کہ تھرڈ اسٹیج والا جو مریض ہوتا تھا ٹوبرکلوسس کا، اب اس کے بارے میں نا امیدی ہوتی تھی، اس کی صحت جو ہے کامل صحت کی بحالی کا امکان اس دور میں معدوم کے درجے میں، اسی طریقے سے یہ تھرڈ اسٹیج پر جب پہنچتی ہے تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، یہ بیماری نفاق تھی۔ لیکن یہ کہ ان تینوں درجوں کو ذرا سمجھ لیجئے، جب تک صرف جھوٹے بہانے ہیں یہ پہلا درجہ ہے، اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ انسان نے کئی مرتبہ جھوٹے بہانے بنائے، انسان دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ زیر لب مسکرا رہے ہیں، گویا کہ اعتماد میرا اٹھتا گیا ہے، ہر مرتبہ میں کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر حاضر ہو جاتا ہوں، کوئی نہ کوئی عذر میرے پاس موجود ہوتا ہے، تو اب جیسے کہ لوگوں میں اعتماد کچھ ختم ہو رہا ہے، کچھ لوگ مسکراتے ہیں زیر لب، تو اب کس کی تلافی کرنے کے لیے آدمی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اللہ گواہ ہے، خدا کی قسم جو بات میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، میرا یہ عذر ہے، یہ حقیقی عذر ہے، میں کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنا رہا ہوں، یہ کوئی عذر لنگ نہیں ہے۔ اب اس میں قسمیں کھانا، یہ جھوٹی قسمیں کھانا، یہ جو سورہ منافقون کی نمبر آیت نمبر 2 ہے، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھالیں بنا لیا ہے اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے۔ صدہ یا صدو، یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے۔ صدہ یا صدو کے معنی کسی راستے سے خود رک جانا اور کسی کو روکنا، یہ دونوں مفہوم ہیں اس کے۔ تو اللہ کے راستے سے، تصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے جہاد کی سبیل اللہ سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے اپنی قسموں کو۔ خدا کی قسم، یہ عذر ہے، یہ مجبوری ہے، یہ تکلیف ہے، میری گھر میں بیمار پڑی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ شاید اس کا جلدی انتقال ہو جائے، کوئی اور اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس میں قسمیں کھا کر اپنے اس جو لاس، جو کانفیڈنس ہے، جو ان کا اعتماد جو ہے ختم ہو چکا تھا، اسے بحال کرنے کی کوشش، یہ دوسری اسٹیج ہے۔ تیسری اسٹیج وہ ہے، تھرڈ اسٹیج آف ٹی بی کے کورسپونڈنگ نفاق کی، وہ تیسری سرحد جو ہے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ اب شدید قسم کی دشمنی اہل ایمان سے پیدا ہو جاتی ہے، بالخصوص قیادت سے، قائد سے۔ اس کو بھی نفسیاتی طور پر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یہ باتیں دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جانی چاہیے۔ ایک انسان یہ دیکھتا ہے جب بھی کوئی تقاضا آیا، کچھ لوگ ہیں کہ فوراً جو ہے لبے کہتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ان کے آگے نہیں آتی۔ اب اس پر انہیں سخت جو ہے ٹیسٹ آتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری بزدلی یا ہماری کمزوری یہ نمایاں ہو رہی ہے۔ اگر سب لوگ بیٹھے رہے تو سب برابر ہیں، کوئی بھی نہ اٹھے، کچھ لوگ اٹھے اور نکل کھڑے ہوئے، اب معلوم ہوا کہ جو رہ گئے ہیں ان کے اعتبار سے ایک نیگیٹو تھنکنگ لازمن پیدا ہوگی، وہ نمایاں ہو گئے۔ جیسے وہ محاورے میں کہا جاتا ہے کہ جس بلی کی دم کٹ گئی ہو، وہ تو چاہے گی کہ سب کی دم کٹ جائے، اس لیے کہ خام کا وہ نکو نہ رہے، وہ بلیوں کے اندر وہ علیحدہ نظر نہ آئے، بلکہ سب کے سب برابر ہو۔ تو اگر تو سب بیٹھے رہے، اس کا بھی ایک نقشہ میرے سامنے آگے آئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور نے صلح جب مکمل ہو گئی، تحریر پوری ہو گئی، اس کے بعد جب حضور نے فرمایا مسلمانوں یہی اب احرام کھول دو اور جو قربانی کے جانور ساتھ ہیں یہی قربانی دے دو، کوئی نہیں اٹھا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، یہ موقع واحد موقع ہے کہ جس میں حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ بھی اٹھے ہو، کوئی نہیں اٹھا۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، اور پھر آپ دل گرفتہ ہو کر پچھلی نشست میں بھی حضرت ام سلمہ کا ذکر آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کی ازواج میں بہت ہی جن کو کہا جائے ذہین اور فتین اور معاملہ فہم، بہت سمجھدار خاتون۔ تو حضرت ام سلمہ اس سفر میں ساتھ تھی، تو حضور گئے خیمے میں اور جا کر شکایتن کہا، میں نے 3 دفعہ مسلمانوں سے کہا، کوئی نہیں اٹھا۔ تب حضرت ام سلمہ نے پھر یہ مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، آپ اپنا احرام کھول دیجیے، قربانی دے دیجیے۔ بس یہ جیسے کہ بارش کا پہلا خطرہ ہوتا ہے، جیسے مسلمانوں نے دیکھا تو حضور نے اب احرام کھول دیا، سب نے سب کھڑے ہو گئے، سب نے احرام کھول دیا۔ اس لیے کہ حالت منتظرہ ان پر ساری تھی کہ ہو سکتا ہے حضور ابھی امتحان ہی لے رہے ہو ہمارا، ہو سکتا ہے کچھ اور شے ہو جائے۔ لیکن جب یہ ہو گیا معاملہ تو معلوم ہوا کہ نہیں، اب یہ فیصلہ ہے، یہ تو اب فیٹ اکمپلی جس کو کہتے ہیں، فیٹ اکمپلی اب ہو چکی بات، لہذا وہ اس کے اوپر سب نے عمل کیا۔ اس وقت میں نے واقعہ صرف اس لیے عرض کیا ہے کہ جب سب کے سب بیٹھے رہے تو کوئی بھی نمایاں نہیں ہوا، کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے حضور کا حکم مان لیتے، کچھ نہ مانتے تو اب نہ ماننے والے نمایاں ہو گیا لہذا جو جنہوں نے مان لیا ہے وہ درجہ جو ہے آگے وہ نکل گئے۔ اس اعتبار سے جو پیچھے رہ جاتے تھے انہیں غصہ آتا تھا، وہ انہیں کہتے تھے بے وقوف ہیں یہ لوگ، یہ دیوانے، انہیں کچھ اپنے آگے پیچھے کی کوئی فکر نہیں، دائیں بائیں کا کوئی خیال نہیں۔ اس لیے صفحا کا لگنا تھا کہ یہ تو صفحا ہے، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، جیسے کہ اور دوسرے اہل ایمان ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے تھے انومنو کما آمن صفحا، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، یہ تو نادان لوگ ہیں، انہیں اپنے خیر کی فکر نہیں، انہیں اپنے شر کا خیال نہیں، انہیں اپنے نفع کا، حفاظت کا، کسی چیز کا کوئی خیال ہی نہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں پولیٹکس ہے۔ ایک تو یہ ان کا تصور، اور دوسرے خاص طور پر جو قائد ہے اور اس وقت حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ذاتی پرخاش، ذاتی بغض، ذاتی عداوت، ان کی وجہ سے ہم اس امتحان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم پر یہ ہر روز ایک نیا امتحان جو ہے وہ آ جاتا ہے، نئی آزمائش سے ہم دو چار ہو جاتے ہیں. لہذا یہ جب سٹیج آ جاتی ہے، یہ ہے وہ ٹی بی کی تھرڈ سٹیج، نفاق کی وہ کیفیت کہ جس کے بعد وہاں سے واپس آنا بالکل ممکن نہیں. اس زمن میں میں چاہتا ہوں کہ چند مثالیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ جو آخری سٹیج ہے اس کے لیے، کیونکہ اور دوسری جگہوں پر اس کا شاید موقع نہ آئے. حال یہاں تک پہنچ گیا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 ہے، وما کان لنبی ان یحل ومن یمل یات لما حل یوم القیامہ، یعنی حضور پر خیانت تک کا الزام المنافقین نے لگایا ہے. غزوہ احد کے بعد یہ سورہ آل عمران میں تبصرہ ہو رہا ہے غزوہ احد کے حالات کا، اور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کرے، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اس درجے دریدہ ذہنی کا عالم ان لوگوں کا ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت تک کا الزام عائد کرنے سے بعد نہیں رہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بغض کس درجے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر ان کے اندر پیدا ہو چکا تھا. مسلمانوں کے بارے میں بالعموم یہ تو سورہ منافقون کا جب ہم مطالعہ کریں گے سلسلے وار تو آج سامنے آ جائے گی. وہ یہ کہتے تھے انصار سے، جو ان میں سے کھاتے پیتے لوگ تھے صحابہ انصار رضوان اللہ تعالی مجمعین، کہ دیکھو یہ بھک منگے جو ہے یہ مہاجر، یہ آ کر تمہارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، تم ان کی دیکھ بھال کرتے ہو، جو کھانے پینے کو دیتے ہو، تب ان کے اندر یہ بڑا جوش اور ولولہ ہے. اگر تم اپنا ہاتھ روک لو تو نشہ حل ہو جائے گا ان کا، دن میں تارے نظر آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں حب الدی میں یقور لا تم سے کو اڑا منندہ رسول اللہ حتائی الفمو ولی اللہ فضائے سماوات ولاز ولاکن المنافقین لا یفقہون، مت خرچ کرو ان پر، یہ جو ہے یہ دودھ پیتے مجنو ہے یہ اصل میں، اگر یہ تم نے ہاتھ روک لیا یہ سب کے سب منتقل ہو جائیں گے، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان وغیرہ اور جوش جہاد اور ذوق شہادت یہ سب ختم ہو جائے. یہ ان کا نقشہ ہے اہل ایمان کے بارے میں. اور حضور کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن کی گواہی ہے کہ خیانت تک کا الزام حضور پر انہوں نے عائد کیا. ایک اور واقعہ بہت مشہور آتا ہے، جب حضور مال غنیمت کی تفصیل فرما رہے تھے، کسی شخص نے بدبخت میں کھڑے ہو کر کہا اے دل یا محمد، اور اس میں اگر حقیقت کس قدر زہر پنہا ہے، اے محمد عدل سے کام لو، گویا کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ناانصافی کا الزام عائد کر رہا ہے. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں الفاظ آئے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ میرے کان ہی کان ہے، یعنی یہاں مغز نہیں ہے، کوئی بھیجا نہیں اندر، سمجھتے نہیں ہے بات کو، جو بات کہہ دو مان لیتے. هُوَ أُذُنٌ میرے کان. ظاہر بات ہے کہ ایک انسان اگر صاحب سرج ہے وہ کان سے جو کچھ سنتا ہے پھر اپنی عقل کی ترازو میں اسے توڑتا ہے، آیا یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو عذر بھی وہ بیان کرتے تھے، جو جھوٹے بہانہ لے کے آتے تھے، آپ کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی، آپ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ جھوٹے کو جھوٹا کہیں اس کے منہ پر، یہ اپنی جگہ پر ایک دوسری حکمت ہے. لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ الٹا یہ نکل رہا ہے کہ وہ اپنے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، انہیں تو کچھ سمجھ آئی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، دیکھو کس طرح ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا. وہ عذر جنہیں کان ہے ان کے ساتھ جو ہے غور و فکر کی صلاحیت موجود نہیں. سورہ احزاب میں آیا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہ رسول کو ایذا پہنچانا در حقیقت اللہ کو ایذا پہنچانا، یقیناً وہ لوگ جو ایذا پہنچا رہے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے دن جو ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت فرمائے. اور اس سلسلے کی جو آخری بات ہے وہ سورہ منافقون ہی میں آ جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا، یہ عبداللہ ابن ابی کا قول ہے، کہ اب اگر ہم مدینے پہنچ گئے لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، اگر اب ہم مدینے پہنچ گئے، غزوہ بنی مطلب سے واپسی پر وہ واقعہ پیش آیا تھا، تو ہم میں سے جو بہت عزت والا ہے، جو اب یہ لفظ بھی بڑا سخت ہے، میں ذلیل کا لفظ بول رہا ہوں، عربی زبان میں ذلیل کمزور کو کہتے ہیں، صرف یہ اردو زبان میں ذلیل کا لفظ اپنے ذہن میں نہ رکھیے، جو سب سے کمزور ہے اس کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا اذل، اپنے لیے لفظ استعمال کیا اعز، ای رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، حالانکہ عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہے، لیکن ان منافقوں کو عقل نہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ تین سٹیجز بیان کر دی ہے نفاق کی. بالکل ابتدائی سٹیج وہ ہے کہ جس میں ابھی صرف جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے گئے. اس سے آگے چل کر جب محسوس ہوا کہ اعتبار ہمارا کم ہو رہا ہے تو اس اعتبار کی کمی کو کمپنسیٹ کیا جھوٹی قسمیں کھا کر. اور جب اس پر بھی زیر مطلب لوگوں کا تبسم دیکھا, اب ظاہر بات ہے کہ کوئی اور ذریعہ تو نہیں ہے, اب ان کے اندر ایک رد عمل شدید, نفرت, بغض, عداوت, دشمنی عام مسلمانوں سے بھی اور سب سے بڑھ کر قائد جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت, ان سے ایک ذاتی پرخاش اور ذاتی بغض اور عداوت. یہ وہ آخری سٹیج ہے کہ جس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن, کہ اس سے پھر واپس لوٹنا ممکن نہیں ہوتا. اب میں قرآن مجید میں یہ جو نفاق اور منافقین کا ذکر جس تدریج سے آیا ہے میں اس کے بھی کچھ حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ جو اس کے ارتقائی مراحل یا تنزلاتی مراحل کہیں گے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کر رہا ہے. جو مجھے شعر یاد آیا کہ ہوئے ہیں وہ جس دن سے ناراض شہری, ترقی پہ ہے اس شراب محبت. تو ایک نفاق ترقی کر رہا ہے تو اس کے ارتقائی مراحل ہیں, لیکن حقیقت میں تو پستی کی طرف جا رہا ہے, تو اس کو تنزلاتی مراحل کہہ لیجیے. تو قرآن مجید میں بھی عجیب ایک ترتیب ہے, بڑی حکیمانہ ترتیب ہے کہ ابتدا میں صرف مرض کا ذکر کیا گیا, نفاق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ سخت لفظ تھا, اور اس کی حکمت یہ تھی کہ جن لوگوں کو چھوٹ لگ گئی ہو اس بیماری کی وہ متنبہ ہو جائے, وہ اپنے علاج کی جانب توجہ کریں, اس سے بچنے کی کوشش کریں, اس کے ارادے کی, اس کے مداوع کی فکر کریں. لیکن رفتہ رفتہ پھر لفظ نفاق جو ہے وہ استعمال ہوا ہے, تو وہ میں تدریج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چنانچہ جو مکی صورتوں میں لفظ برف آیا ہے دو مقامات پر آیا, سورہ مدثر میں بڑی طویل آیت ہے سورہ مدثر کے درمیان میں, کہ جہاں یہ کہا گیا تھا کہ جہنم پر 19 ہے داروغہ, علیہا 19, تو یہ جو عدد آیا ہے یہ بہت بڑا امتحان بن گیا. اہل کتاب نے تو پہچان لیا, معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ عدد کہیں موجود تھا, انہیں تو یقین حاصل ہوا. لیکن یہ کہ مسلمانوں میں سے جو کچھ ایسے تھے, اور کچھ کافر تو تھے ہی جنہوں نے مذاق اڑایا, اور مسلمانوں میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اس پر اضطراب ہو گیا. بولے یقول الذین فی قلوبہم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کافر, یہ مثال بیان کر کے اللہ کو کیا مراد ہے, اللہ نے یہ کیا مثال بیان کی ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا مدلول کیا ہے. یہاں فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں روگ ہے. لیکن یہاں بھی وہی نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ابھی ایمان کی گہرائی اتنی نہیں. اس کا تقابل کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب جو مشرکین مکہ تھے ان کے سردار جو ہیں انہوں نے جا کر حضرت ابو بکر سے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تمہارے صاحب جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, معلوم ہوتا ہے کہ اب تو بالکل ان کا توازن جو ہے وہ ذہنی توازن ختم ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ رات ایک رات میں میں یہاں سے بیت المقدس گیا, وہاں سے ساتویں آسمان تک پہنچا, پھر واپس بھی آ گیا. یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ایک لہجے کے لیے توقف کیا حضرت ابو بکر نے, ایک سوال کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ, کیا واقعی وہ کہہ رہے ہیں؟ اور وہ خوش ہو گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تیر صحیح نشانے پر لگا ہے, یعنی کچھ نہ کچھ تزلزل جو ہے ابو بکر کے مزاج میں بھی پیدا ہو گیا ہے, کچھ نہ کچھ جو ہے تزلزل ان کے ایمان میں پیدا ہوا ہے. لیکن جب ان کا ہاں ہاں کہے چلو ابھی جا کر ان کے سامنے ان سے پوچھوا دیتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, وہ فوراً کہا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں جب روز مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے, تو ایک مرتبہ اگر وہ آسمان پر ہوا ہے تو کون سی بڑی بات. یہ ہے وہ یقین کی گہرائی. نبوت پر یقین اس درجے شدید ہے کہ اگر کوئی خیال آیا تو صرف یہ کہ یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں, یہ واقعی تم حضور نے یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور کے فرامین کے بارے میں یہی کیفیت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی, یہ تحقیق کرنے کا تو اسے حق ہے کہ حضور نے یہ فرمایا بھی کہ نہیں, اس کی روایت مضبوط ہے یا نہیں, اس کی سند جو ہے وہ واقعی قابل اعتماد ہے یا نہیں. لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ حضور کا قول ہے تو پھر چور و چرا کی گنجائش نہیں, پھر تو جو حضور کا فرمان اسے تسلیم کرنا ہوگا, چاہے عقل میں آئے چاہے نہ آئے. اس سے عقل جو ہے وہ ایمان نہیں ہے, ایمان بالغیب جو ہے وہ بشرط اول اخلاص سے, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ سورہ مدثر میں آیا, اس کا سورہ حج میں آیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ما ارسلنا من نبی ولا رسول الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب وہ کوئی اپنا خیال باندھتا ہے پلاننگ کرتا ہے تو اس میں شیطان کچھ نہ کچھ گڑبڑ کروا دیتا ہے، تو ان کی اپنی پلاننگ کے اندر کوئی ہو سکتی ہے غلطی ہو جائے، اجتہادی غلطی ہو جائے، لیکن وہ اجتہادی غلطی جو ہے ایسے لوگوں کے لیے امتحان اور ابتلاء کا ذریعہ بن جاتی ہے جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے. تو وہاں بھی فرمایا گیا لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ کھڑے کو کھوٹے سے ممیز کر دے کہ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے وہ نمایاں ہو جائیں اور اس فتنے سے متاثر ہو جائیں. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ان دونوں آیتوں کو نوٹ کیجئے گا تو یہ در حقیقت علمی فتنہ ہے، علمی امتحان ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے متعلق کوئی مغالطہ ہو گیا، کوئی ذہن کے اندر وسوسہ پیدا ہو گیا، یا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ آ گیا ہے علیہا تسعۃ عشر اس کے بارے میں کوئی دغدغا اور کوئی وسوسہ دل میں پیدا ہو گیا. مکی صورتوں میں ایک مقام جو ہے وہ سورہ عنکبوت کا ابتدائی وقوع ہے، اس پر تفصیلی گفتگو تو سر بعد میں ہوگی لیکن اسے نوٹ کر لیجئے یہاں پر بھی کہ عملی ابتلاء والا مسئلہ جو ہے اس کے ضمن میں بھی مکی صورتوں میں نفاق کا ذکر ہوا ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ تو پہلی تین آیتیں ہیں اور پھر گیارہویں آیت ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. یہ در حقیقت نفاق کا لفظ پورے مکی قرآن میں صرف کس جگہ آیا ہے؟ یہ آپ نے بارہا جو میں نے عرض کیا ہے یقیناً آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دو تہائی قرآن مکی قرآن ہے، دو تہائی کے قریب قرآن مجید مکی صورتوں پر مشتمل ہے. مکی صورتوں میں صرف یہ ایک مقام ہے جہاں لفظ نفاق آیا ہے، اور یہاں وہ امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کہ جب اہل ایمان کو ستایا جا رہا تھا، پرسیکیوشن ہو رہی تھی، فزیکل پرسیکیوشن، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، بہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، گردن میں رسی ڈال کر پھینکا جا رہا ہے، اس وقت کچھ لوگوں کے دل میں اگر کچھ عظیمت کے اندر کوئی کمی کا احساس ہوا، کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی، کوئی ان کے طرز عمل سے احساس ہوا کہ جیسے کہ ان کی ہمت کو جواب دے رہی ہو، تو اس پر قرض کی گئی. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے جو بھی اس کوچے میں آیا، جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا، جو بھی ان سے پہلے تھے، ہم نے سب کو آزمایا، جانچا ہے، پرکھا ہے، ابتلاء اور آزمائشوں سے گزارا ہے. اس لیے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جان کر رہے گا، واضح کر دے گا، مبرہن کر دے گا کہ کون ہے جو سچے ہیں دعوی ایمان میں اور کون ہے جو جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان ہے. اب یہاں پہ الَّذِينَ صَدَقُوا اور الْكَاذِبِينَ کو واضح کیا ہے، ذرا آگے چل کر آٹھ آیتوں کے بعد گیارہویں آیت میں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ کو کھول کر رکھ دے گا کون حقیقت المومن ہے اور کون منافق ہے. تو یہ ہے مکی صورتوں میں ابتدا میں برس کا ذکر، فی قلوبہم مرضٌ، اور پھر یہ کہ سورہ عنکبوت کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ منافق کا لفظ واضح طور پر آ گیا ہے، اور یہ عملی ابتلا ہے. مسائل، مشکلات، ابتلا، آزمائش، پرسیکیوشن، تشدد پر اگر طبیعت میں ذرا بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی ہو، پائے ثبات میں، پائے استقامت میں ذرا سی لغزش کی آئی ہو، تو اس پر بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھنا ہوشدار کے رہبر تیز قدم رہا، اس میں اگر کہیں یہ کیفیت جو ہے بڑھ گئی تو پھر نفاق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب آئیے مدنی صورتوں میں. مدنی صورتوں میں ایک عجیب ترتیب نظر آتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی مدنی سورت سورہ بقرہ ہے، اور دوسری سورت سورہ بقرہ میں اکثر وہ آیات جمع ہیں کہ جو ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے قبل تک نازل ہوئی. چند آیات مستثنا ہے. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو ہے ان کے بارے میں روایت ملتی ہے صحیح کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا ہوئی تھی تحفے کے طور پر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور آخری آیت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اس کے جو عظیم ترین جو دعا ہے قرآن مجید میں، طویل ترین دعا ہے یہ، تو الفاظ یہ ہے کہ عرش تلے کے خزانے کی یہ دو موتی ہیں، دو خزانے ہیں کہ جو عطا کیے گئے حضور کو شب معراج میں امت کے لیے بطور تحفہ. لیکن کچھ آیتیں ایسے بھی ہیں جو بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں، جیسے کہ سود کی حرمت کی آیات ہے. باقی اکثر و بیشتر ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصل قبل تک. باقی اس سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی ہے، گویا کہ اس اعتبار سے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کا ضمیمہ ہے، اگرچہ ہے بہت دور 26ویں پارے میں جا کر. ان دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے پہلے جو قرآن کا حصہ نازل ہوا اس میں لفظ رفاق نہیں. اب یہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہے وہ، یہ بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ان کا کوئی درس دینا اس وقت مقصود نہیں ہے، لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ پورے نفاق کی بیماری کا نقشہ اس میں موجود ہے، لیکن لفظ نفاق یہاں نہیں لایا گیا، لفظ نفاق منافق نہیں آیا. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، ذرا آگے کہ وہ مومن نہیں، یہی منافق ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اور اہل ایمان کو. وما یخدعون الا انفسهم، لیکن نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو. وما یشعرون، اب نوٹ کیجئے جو میں نے بحث کی تھی تقسیم جو ہے نفاق کی، انہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ اپنے خیال میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، حقیقت میں وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن اس کا شعور انہیں حاصل نہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ کہہ رہے ہیں. ان کا دعویٰ ایمان بھی جھوٹا، اور جھوٹ ان کا سب سے بڑا وقت ہے. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، معلوم ہوا کہ سب سے بڑا وقت بھی یہی ہے، اور ان کا دعویٰ ایمان بھی جھوٹا ہے. ویزا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ. قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا پس منظر سمجھ لیجئے، جہاد اور قتال کے لیے جب پکارا جاتا تھا تو قتال تو جنگ ہے، وہ یہ کہتے تھے نہیں بھائی جنگ بند اچھی بات نہیں ہے، وہ مصالحت کرو، کچھ صلاح کرو، بس دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھو، بس یہ آگے کے مراحل جو ہے خامخا پورے ہی جو ہے خون آشامی، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلقین کر رہے تھے کہ ہم تو مصالحت چاہتے ہیں، یہ فساد اور جنگ اور خونریزی اور خون آشامی یہ تو تمہارے سامنے ہے، تم اس پر اختیار کر رہے ہو، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، مصالحت چاہتے ہیں، ہم تو صلح چاہتے ہیں. تو یہ ہے ان کا در حقیقت وہ اس قول کا پس منظر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہاں فساد سے مراد کیا ہے؟ کہ تم ایمان لائے ہو، اسلام لائے ہو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانا ہے، اب ان کا ہر حکم مانو، جہاں پکارا جائے حاضر ہو جاؤ. اگر تم مان کر اور ان کو تسلیم کر کے اللہ کا رسول یا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے باوجود ان کے حکم سے سرکاری کرتے ہو تو یہ فساد ہے. یہی تو در حقیقت اس پورے نظم کو گرہم برہم کرنے کا جو ہے یہ اس کا حاصل ہوگا. لہذا ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ، وہ کہتے ہیں ہم تو مسلح ہیں. اللہ ان مفسدون ولا شعور، پھر دیکھیے نبض شعور آ گیا، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی مفسد ہیں، اس لیے کہ یہ جہاد اور قتال اس لیے ہے تاکہ یہ فساد سارا ختم ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، وہ ہے عدل کا نظام، یہ سارا فساد ختم ہو جائے گا اگر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے، اس کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے. تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائیں، دیکھتے ہیں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، عبد الرحمان ابن عوف کو، یہ تمام صحابہ جو ہے اس طرح وہ ایمان لائے ہیں، جس طرح وہ سمعنا واطعنا، ہر وقت حاضر ہے، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا، اور تنہا نہیں لوٹی کوئی آواز جرس کی، خیریت جان، راحت تن، صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل حوث کی. یہ ہے طرز عمل جو مومنین صادقین ہیں، ان کا اختیار کرو، ان کا اتباع کرو. وہ کہتے ہیں انومنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کے مانے، یہ تو سفیہ ہے، نا سمجھ ہے، بے وقوف ہے، انہیں اپنے نفع نقصان کی فکر نہیں ہے, آگے پیچھے کا کوئی خیال نہیں ہے, دائیں بائیں کی فکر نہیں کرتے, ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے چل رہے ہیں, نہ انہیں اپنے اولاد کے مستقبل کی فکر ہے, ان کو کسی چیز کے بارے میں جو ہے کوئی خیال نہیں. تو یہ ہے بے وقوف. انومن تمام رسوبہ اللہ ولا کلّہ عالم الگا ہو جاؤ, اصل احمق یہ ہے, اصل بے وقوف یہ ہے, لیکن یہ کہ یہ علم نہیں رکھتے. اگر ان کو علم ہوتا حقیقی اور یہ جانتے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, تو پھر یہ کہ یہی سارا مسئلہ ہی ہے, بہت بڑا نفع کا سودا نظر آتا. ظالک کا حول فوز العظیم, پھر انہیں محسوس ہوتا کہ تن من دھن سب کچھ لگا دینا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھے تھے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست نہ ہو تو عزیز پر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اصل میں اس حقیقت کو یہ نہیں جانتے. بلا کے لائے عالم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ ہے ان کا دو رخا کردار, جو ہم نے نفقن اور نافقا کی بحث سے جو نتیجہ آپس کیا تھا. دو رخا پن, ذو الوجہین, دو چہرے ہیں. جب یہ اہل ایمان کے پاس آتے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, ہم نے مومن ہیں, اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اپنے سرداروں اور لیڈروں کے پاس, چاہے وہ اہل کتاب کے علماء تھے یا ان کے سردار تھے, قالوا انما معكم انما نحن مستهزئون, وہاں یہ یقین دلاتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں, آپ خیال نہ کیجیے, ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں گئے ہیں, یہ تو ہم مذاق مسلمانوں کو بنا رہے ہیں, محمد سے مذاق کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انما نحن مستهزئون, اللہ یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے, اصل میں تو وہ اللہ کے مذاق کا ہدف بن گئے ہیں, اور انہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے, ان کی رسی کو جو ہے ڈھیلا کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی کے اندر آگے بڑھتے چلے گا, اندھے بہرے ہو کر اور آگے سے آگے نکل جائیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی. ان کی بدبختی کا تصور کرو کہ محمد الرسول اللہ کا زمانہ انہیں ملا ہے اور محمد الرسول اللہ ان کے سامنے ایمان کی دعوت لے کر کھڑے ہیں, اور اس دور میں قسمت کی خوبی دیکھیے یا بدبختی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمن, دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا, یہاں تو لبے بام بھی دو چار ہاتھ نہیں رہا, محمد الرسول اللہ چل کر آئے ہیں مدینہ منورہ میں. لیکن یہ کہ ان کی بدبختی کا عالم یہ ہے, انہوں نے خود ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید لیا ہے. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین, تو انہیں ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے. جو بات نوٹ کرانی تھی وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہے یہاں جامع بیان ہے, لیکن یہاں لفظ نفاق نہیں آیا. یہ ہے حکمت قرآن کی کہ ابھی لوگ متوجہ ہو جائیں کہ یہ ایک بیماری ہے, ایک روگ ہے, اپنے غریبانوں میں جھانکو, دیکھو ہر شخص جو ہے وہ اپنے تحت شعور میں جھانکے, اپنا جائزہ لے, اپنا سیلف اسسمنٹ کرے, کہیں میں تو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں. علامات بیان کر دی گئی ہیں, نہ شخص معین کیا گیا, نہ ابھی وہ سب اصطلاح جو ہے نفاق اور منافقت کی اختیار کی گئی تاکہ جس کے اندر بھی اصلاح پذیری کا مادہ ہو وہ اصلاح حاصل کر لیں. اسی طریقے سے میں مثال دے رہا ہوں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات, بیسویں آیت ہے, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, اور کہتے ہیں یہ لوگ ایمان کے دعوے دار کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی. یعنی قتال کا جب حکم حضور دیتے تھے وہ کہتے تھے سری حکم قرآن میں آنا چاہیے, قرآن میں حکم آ جائے گا ہم حاضر, لیکن جب قرآن مجید میں بھی حکم نہیں آیا ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایک مدافعت کی اجازت تو دی گئی تھی سورہ حج کی آیت میں کہ ہاتھ تمہارے کھول دیے گئے, لیکن قتال کا حکم نہیں آیا تھا. تو وہ اس کو آڑ بنا رہے تھے لولا نزلت سورۃ, کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی, تو آیت سری نازل ہو جاتی. فإذا نزلت سورۃ محکمۃ, اور جب وہ سورت جو ہے محکم نازل کر دی گئی, فذکر فی القتال, اور اس میں قتال کا ذکر آ گیا, رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت فأولى لهم. تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ تھا, اب یہ ہے وہ روگ جس کے بارے میں وضاحت پیش نظر ہے اس وقت. نفاق کا وہ ابتدا جو ہے, اس کی جو بنیاد ہے اور اساس ہے, جو بیج ہے جہاں سے کہ وہ گٹھلی سے جس کو پھٹنے کے بعد جس سے نفاق کا پودا برآمد ہونا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں وہ روگ ہے, کہ وہ ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی مشی کاری ہو رہی ہو, آنکھیں پتھرا رہی ہیں, اس کے بعد فرمایا گیا اسی سورہ مبارکہ کی اب حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اذغانہم ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول واللہ یعلم اعمالکم ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم. اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. کل ہم ابتداءً یہ مضمون مکمل کر کے پھر انشاءاللہ سورہ منافقین کا سلسلہ وار جو ہے مطالعہ شروع کر دیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.